الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإشرفه الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
سیرت پیغمبر اسلام کے بابرکت سلسلے کو موجودہ سال میں 18 ہفتے گزر چکے ہیں، اور مجموعی اعتبار سے یہ آج ہماری 63 تقریر ہے. بات اس منزل تک پہنچ چکی ہے کہ اب مسلمانوں کو ایک ایسا ظاہری مرکز مل گیا ہے کہ جس سے پہلے مرحلے میں پورے عرب کو اور اس کے بعد پوری دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اور اس مدینہ شہر جس کا پرانا نام یثرب تھا لیکن اللہ کے رسول کی آمد کے بعد اب یہ مدینہ تو نبی یعنی نبی کا شہر کہلا رہا ہے، اس مدینہ شہر اس بات کی بھی ایک دلیل بننا ہے کہ اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے حکومت قائم بھی کی جا سکتی ہے، چلائی بھی جا سکتی ہے، اور اسے کامیاب بھی بنایا جا سکتا ہے. اسلام کتابی مذہب نہیں ہے، خیالی مذہب نہیں ہے، اور عیسائیت کی طرح ہے، لیکن وہ عیسائیت کے جسے عیسائی پیش کرتے ہیں، معاذ اللہ وہ بھی نہیں جسے عیسیٰ لے کے آئے، وہ بھی اپنی جگہ شامل تھا، وہ عیسائیت کے جسے پیش کیا جاتا اس کی طرح سے. اسلام فقط عبادت خانے تک محدود نہیں ہے کہ مسجد میں ہو تو مسلمان، اور مسجد سے باہر نکلے تو یہ جملہ کہہ دو کہ جی سیاست میں تو اسلام کا خیال نہیں رکھا جا سکتا، یا کاروباری معاملات میں تو اسلام کی پابندی نہیں ہو سکتی، یا دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں تو ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کریں تو اور زیادہ ہم کو دبایا جائے گا، ہم شکست کھا جائیں گے. مدینے میں پیغمبر اسلام ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اسلام کے اعتبار سے فقط مسجد ہی نہیں بلکہ دنیا کے ذرے ذرے اور چپے چپے سے اسلامی حکومت قائم بھی ہو سکتی، اور وہ حکومت ترقی کرتی چلی جائے گی. بس شرط یہ ہے کہ ایک مرتبہ انسان خلوص دل کے ساتھ یہ ارادہ کر لے کہ اپنے ذاتی فائدے اور ذاتی مسئلہ سے ایک طرف رکھ کے ہر مقام پر صرف یہ دیکھنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہا ہے. ابتدا میں یقیناً مخالفتیں ہوں گی، اس مدینے کی اسلامی ریاست کو 3 بڑے خطرات پہلے دن ہی سے لاحق ہو گئے تھے. ایک طرف سے کفار مکہ جو ویسے ہی تڑپ رہے ہیں، جل رہے ہیں کہ ہمارے دشمن آخر ہمارے ہاتھ سے بچ کے کیسے نکلے. دوسری طرف مدینے کے وہ منافقین کہ جن کو رسول کے آنے سے پہلے حکومت ملنے والی تھی، اور رسول کے آنے سے ان کی حکومت کا خیال ایک خاص بن کے رہ گیا، اور تیسرے مدینے کے وہ عیسائی اور یہودی، خصوصاً یہودی، کہ جو یہ اندر دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا رسول بجائے اس کے کہ ہم میں سے ظاہر ہوتا اللہ نے اسے عربوں میں پیدا کر دیا، چنانچہ ان کو ویسے ہی مخالفت پہلے ہی مرحلے میں. یہ 3 بڑی مخالفتیں ہیں جن کا مدینے کی اسلامی حکومت سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جن 3 مخالفتوں کے باوجود پیغمبر اسلام کسی مرحلے پر بھی کسی لمحے اسلام کے کسی حکم کو کسی کا دل خوش کرنے کے لیے نہ چھپایا نہ پتے خوش ڈالا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی اسلامی حکومت بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتی کہ جی یہ ساری دنیا اس کی مخالفت سے آمادہ ہو رہی، اور بعض ہمارے نادان ہمدرد یہ کہہ دیتے کہ بھائی دنیا جو مخالفت کر رہی ہے مگر یہ ایران کی حکومت کو ہوا کیا کہ ان مسائل میں بھی دخل دیتی ہے کہ اس سے مخالفت نہ کرنے والوں کو بھی بہانہ مل جاتا بھائی دنیا کو مخالفت کرنے دے اپنی طرف سے چھیڑ چھاڑ کیوں کر کے خصوصیت کے ساتھ امام خمینی کا وہ عظیم فتویٰ کہ جس نے اس شاکر رسول اور اس شیطان سلمان رشدی کے قتل کی بات کی گئی آج بھی بہت سے صاحبان ایمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور بظاہر لوگوں کو یہ لگ رہا کہ چھوٹے سے مسئلے آغا خمینی نے فتویٰ دے کر ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا اور خود ہی دعوت دی ہے دوسروں کو کہ آ رہا تو ہماری مخالفت کرو. میں اس وقت کس کی تفصیل میں تو اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ یہ میرے موضوع سے خارج ہے, لیکن جو بات آ رہی کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو جاتی تو اس کا فریضہ یہ دیکھنا نہیں ہوتا کہ دنیا کی سیاست کیا سے رہی, دنیا کے حالات کیا سے رہی, کون سے حکم اسلامی پر عمل کرنا اس وقت اپنی قوم اور ملک کی ترقی کے لیے نقصان دے, جی نہیں, یہ چیزیں تو ذہن میں رکھی ہی نہیں جاتی. اسلام کا اگر حکم ہے تو چاہے ظاہری طور سے نقصان بھی ہو اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا. قرآن کریم کی یہ آیت جن کی جس کی ابھی تلاوت کی گئی ایک اور اعتبار سے اسی مسئلے کو واضح کر رہی, یہ سورہ نجم کی ابتدائی چار آیتیں جن کو آپ نے سماعت فرمایا اور ان میں پیغمبر اسلام کے ایک ایسے عمل پر جس کی وجہ سے مدینہ کے مسلمانوں میں سے ایک گروہ پیغمبر کا مخالف بن گیا تھا, مگر پیغمبر نے اس گروہ کی مخالفت کے ڈر سے حکم اسلامی کو بدلا نہیں, آیت کو چھپایا نہیں, قرآن اس کا تذکرہ کر رہا سورہ نجم کی ابتدائی چار آیتیں. ارشاد ہوا ستارے کی قسم جب وہ چھپا ناز اللہ صاحب کو لما گوا, اے لوگوں یہ جو تم رسول کے بارے میں گمان کر رہے ہو کہ گمراہ ہو گئے اور حق کے راستے سے ہٹ گئے تو یہ تمہارا غلط خیال. وہاں جب دیکھو انل ہوا, ہمارا رسول جو بھی کہتا وہ اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں کہتا بلکہ یہ وحی الہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا رسول ایک قول و فعل کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا. یعنی مدینے کے اندر پیغمبر اسلام کا کوئی ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ آواز قلم ہونے لگی کہ پیغمبر اسلام گمراہ ہو گئے ہیں, معاذ اللہ پیغمبر اسلام نے ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا. یہ سورہ نجم کی ابتدائی چار آیتیں اور ہمارے اس سلسلہ تقریر سے تو یہ بات مناسبت نہیں رکھتی کیونکہ اس کا بیان آج سے دو سال پہلے ہو چکا, لیکن ضمنی طور پر میں ایک بات بتا دوں, یہ سورہ نجم ایک ایسا سورہ کہ جس کی ابتدا میں ان چار آیتوں میں مدینے کے مسلمانوں کے اعتراض کو پیش کیا گیا, ان چار آیتوں کے فوراً بعد اسی سورہ نجم میں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا اور معراج کے واقعے کے بعد اسی سورہ ون نجم یعنی ایک انداز سے یہ سورہ ون نجم ماضی کی طرف سفر کہ شروع کی آیتوں میں مدینے کا تذکرہ, اس کے بعد کی آیتوں میں معراج کا تذکرہ ہے, اس کے بعد کی آیتوں میں معراج سے بھی پانچ سال پہلے کے ایک واقعے کا تذکرہ. میں صرف یہ ضمنی طور پہ اس بات کو بیان کر رہا ہوں, معراج سے معراج کے بعد کی جو آیتیں ہیں سورہ اس میں معراج سے پانچ سال پہلے کے ایک واقعے کا تذکرہ, معراج کی رات کو رات کے پہلے گزری اور اس کے بعد قرآن کیسے واقعے کو بیان کر رہا کہ آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے حضرت حبشہ کی تقریب میں ان کا تذکرہ آیا تھا اور وہ ایک ایسی روایت ہے جو بعض مسلمان مورخین خدا معلوم کیوں کس نیت سے اور کیسے اپنی کتابوں میں لکھ دی کہ اسی سورہ نجم معراج کے واقعے کے بعد تذکرہ ہو رہا اقرأتم اللات والعزی والمناۃ الثالثۃ الاخرى. یہ قرآن کا یہ سورہ مکے کے بتوں مکے والوں کے بتوں کی مذمت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا یہ مکے والے کس کو پوچھتے ہیں, لات کو عزی کو اور مناط کو کہ جو ان میں تیسرا ہماری تمام تفاصی چاہے معتبر روایتیں ہوں چاہے ضعیف روایتیں اس واقعے سے بالکل خالی, لیکن بعض مورخین کے پاس یہ روایت ہم کو مل جاتی کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام مکے انہی آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے کہ بے اختیار شیطان پیغمبر اسلام کی زبان سے قابض آیا اور دو جملے شیطان نے رسول کی زبان پہ اپنی طرف سے جاری کروا دیے, یعنی تھوڑی دیر کے لیے پیغمبر کی زبان
معاذ اللہ شیطان کے قابو میں چلی گئی اور قرآن کی ان دو آیتوں کے بعد دو آیتیں شیطان کی طرف سے پیغمبر کی زبان سے آ گئی. اب ارائیتم اللات والعزی، یہ قرآن کی آیت ہے کہ کیا تم نے لات اور عزی کو دیکھا، والمنات کا سارے سطح اخرا، اور کیا ان نے دوسرے منات کو دیکھا. اب اس کے بعد شیطان نے پیغمبر کی زبان کے اس واقعے کو جاری کر دیا کیا کہ بالکل غرانی پل اولا، یہ تینوں بہت بڑے بڑے خدا، انا شفاعت انا لکر سجا، اور انسان کو ان تینوں کی شفاعت کی امید کرنا چاہیے. یہ دو جملے بقول علماء اسلام کے پیغمبر کی زبان سے جاری ہو گئے. تمام تاریخوں میں اسی طرح لکھا ہوا، ہماری کسی تفسیر اور تاریخ میں اس واقعے کا ذکر نہیں، لیکن بہرحال عام کتابوں میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہوا. اب جدید دور سے علماء کو اس روایت کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں بڑی پریشانی پیش آئی. سنا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دھوکا ہو گیا ہے، اور جب پیغمبر یہ سورہ پڑھ رہے تھے تو کفار مکہ میں سے کسی نے پیغمبر کی آواز جیسی آواز بنا کے یہ دو آیتیں اپنی طرف سے شامل کر دی، اور اس قسم کے بہت سارے جواب دینے کی کوشش کی گئی. لیکن اصل روایتیں جو ہیں ان میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں. ساری روایتوں میں ہے کہ نہیں، تو پیغمبر نماز صبح میں ان آیتوں کو اپنی زبان سے ادا کیا، اور یہی تو آیتیں سورہ نجم میں کہ جس کو بقول علماء اسلام کے شیطان نے رسول کی زبان سے جاری کروایا، یہ اس ناول کا مرکزی خیال بنی کہ جس کا نام بھی شیطانی آیات رکھا گیا. دا سیٹینک ورسز یا شیطانی آیات، جو سلمان رشدی اپنے ناول کا نام رکھ رہا، تو کیا اس نے شیطانی آیات اس نے کس کو کہا؟ یہی سورہ نجم کا اس نے تذکرہ کیا، اسی روایت کو بیان کیا ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. انہیں دو جملوں کو اس نے شیطانی آیات کا نام دیا، جسے علماء اسلام بھی کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی زبان کے شیطان کی جانب سے دو جملے آ گئے. یا آج کل کے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر کی آواز جیسی آواز بنا کر کسی نے اس مجمع کے اندر یہ دو جملے پڑھ دیے. تو یہی سورہ نجم کہ جس کی ابتدائی آیتوں سے اس وقت اس تقریر کا آغاز ہوا، یہی سورہ نجم کے بارے میں بعض مسلمان علماء کی بے احتیاطی کا نتیجہ کہ سلمان رشدی کو یہ موقع ملا اور اس نے اس روایت کی بنیاد سے اس ناول کی بنیاد رکھ دی. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ فقط معلومات کی وجہ سے میں نے اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو خیر، سورہ والنجم کی ترتیب ایک اعتبار کی الٹی ترتیب ہے کہ سورہ کے آخر مکیوں کا تذکرہ ہے، سورہ کے درمیان میں معراج کا تذکرہ ہے، سورہ کی ابتدا میں مدینہ کا تذکرہ. جب پیغمبر اسلام پر اعتراض ہونے لگا کہ معاذ اللہ یہ گمراہ ہو گئے، معاذ اللہ یہ بہت گئے، اور قرآن کو صفائی پیش کرنا پڑی کہ وہ نجم اذا ہوا معاذ اللہ صاحب حکم بنا گیا، اور جد نہیں یہ رسول نہ گمراہ ہوا نہ بھرتا، وہ آئین سے قانل ہوا ان ہوا اللہ وقین یو ہا، یہ جو کچھ کر رہا وہی کے اشارے پہ کر رہا. تو یہ کس واقعے کی بنیاد پہ قرآن کو کہنا پڑا؟ مدینہ شہر کے اندر اسلامی ریاست قائم ہو چکی، اور ابتدائی پہلے سال مسلسل دو ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے ان مسلمانوں کو کہ جن کے سینوں میں نفاق تھا، یہ کہنے کا موقع ملا کہ معاذ اللہ یہ جو کچھ اسلام بنایا جا رہا، یہ فقط اپنے گھرانے کی حکومت قائم کرنے کے لیے. وہ جو مدینے کی اس ریاست کے 61 سال کے بعد دربار میں بیٹھ کے یزید نے کہا تھا کہ لعبت بنی حاشم بالملک ولا وحی جاء ولا ملک النظر، جو بنی حاشم نے حکومت کے لیے فون رجایا، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ آیا. وہ جو 61 سال کے بعد یزید کی زبان پہ جملہ آیا، تو تاریخوں میں ہے کہ نہیں، مدینے کے پہلے سال میں یہی بات آج لوگوں کی زبانوں پہ آ گئی، تبھی قرآن کو اپنے رسول کی صفائی پیش کرنا پڑی، اور مسلسل دو واقعات پیش آ گئے. پہلا واقعہ جو گزشتہ تقریر میں بیان ہو گیا کہ جس وقت پیغمبر ملاقات کا سلسلہ قائم کر رہی، ایک تو دوسرے کا بھائی بنا رہی، تو پیغمبر نے 45 صحابیوں کا بھائی بنایا، اور پوری احتیاط کی کہ ایک مہاجر ہو اور ایک انصار ہو. لیکن جب علی کی باری آئی تو علی کو یہ کہہ کے اپنا بھائی بنایا کہ انت عقی فی دنیا بل آخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، کتنی ہی مرتبہ مسلمانوں کے رشتے جوڑے جائیں علی کا سوائے رسول کے اور کسی سے رشتہ قائم نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر چند ہی ہفتوں کے بعد ایک اور واقعہ پیش آ گیا. اب جب پہلی مرتبہ یہ حدیث لوگوں نے سنی تو وہ لوگ کے جن کے سینوں میں نفاق ہے اسی وقت بہت زیادہ تیل ملائے، اور چند ہفتوں کے بعد ایک اور حکم پیغمبر اسلام کی زبان سے حکم خدا کی حیثیت سے آیا، مگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ رسول اپنے دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ تقریر میں اختتام سے مسجد النبوی بن چکی، اور مسجد النبوی کو پیغمبر اسلام کیونکہ وسائل محدود تھے، پیسے زیادہ نہیں تھے، جناب کے احتیاط کے ساتھ بنایا. جو مسجد النبوی کی جو تین دیواریں، چوتھی طرف سے تو مسجد کھلی، تین دیواریں جو ہیں وہ بھی پیغمبر مسجد کی نیت سے نہیں بنائی، بلکہ لوگوں کو مکانات کے پلاٹ دے دیے اور ان سے کہا کہ تین طرف تم اپنے مکان بنا لو تو تمہارے مکان کی جو پچھلی دیوار ہوگی وہی مسجد کی بھی دیوار بنتی چلی جائے گی. اس طرح سے مسلمانوں کو رہنے میں بھی آسانی ہوگی اور مسجد کی دیوار بنانے کا خرچہ بھی بچ جائے گا. البتہ اس میں ایک طرف پیغمبر نے اپنے لیے رکھی تھی، اپنا حجرا بنایا، علی کا حجرا بنایا، اپنے حجرے کی ایک طرف علی کا حجرا ہے، دوسری طرف اپنی ازواج کا حجرا بنایا. ایک طرف پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں رکھی، دو طرف کی دیواریں باقی عام مسلمانوں میں تقسیم کر دی. جس وقت کی دیواریں بن گئی تو پیغمبر نے اپنے اور علی کے حجرے میں سے مسجد میں براہ راست آنے کا ایک دروازہ قائم کر دیا تھا، اس طرح کے دروازہ کھولے اور آپ مسجد کے اندر آ جائیں. پیغمبر کی دیکھا دیکھی یہ دو حجرے تو پیغمبر نے خود اپنے حکم سے بنوائے تھے، باقی جو حجرے بنائے جانے لگے تو لوگوں نے پیغمبر کی دیکھا دیکھی اپنے تمام مکانات ایک دروازہ جو اصل دروازہ تھا وہ باہر کی طرف رکھا جہاں گلی تھی جہاں سڑک، اور دوسرا دروازہ پچھلی دیوار مسجد میں پہنچنے کے لیے بنا دیا تھا. تو اب تمام مسلمانوں کے جو مسجد کے تین طرف رہ رہے مکانات اور حجروں کے دروازے مسجد میں کھل رہے، لوگوں کو آسانی بھی بہت ہو رہی، مگر صاف صاف مسجد اللہ کا گھر نظر نہیں آ رہی، وہ روحانیت کا ماحول اس میں پیدا نہیں ہو رہا، بلکہ کسی کے بچے کھلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. کبھی کوئی انسان دوسرے سے ملاقات کرنا چاہتا سامنے والے سے تو بجائے اس کے کہ سڑک سے گھوم کے آئے دروازے سے دوسرے دروازے میں چلا گیا. ایک مرتبہ مسجد النبوی کا ماحول خراب ہو رہا، ہر اس علاقے کے جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ نے حکم جاری کیا کہ جتنے بھی لوگوں کے حجرے مسجد النبوی کی سمت کھلنے والے دروازے رکھتے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے، لیکن فقط آپ کے حجرے میں یہ دروازہ رہے گا اور علی کے حجرے میں یہ دروازہ رہے گا، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو اللہ آپ کو عطا کر رہا وہ اللہ علی کو بھی عطا کر رہا، ہر وہ چیز جو آپ کے لیے حلال کی جا رہی وہ علی کے لیے بھی حلال کی جا رہی. بس یہ حکم آنا پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ مسجد النبوی میں اعلان کر دیا. اچھا ابھی تک اس اعلان میں پیغمبر نے یہ نہیں بتایا کہ کن کو اس حکم سے مستثنی کیا گیا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ جس جس کے گھر کا کوئی بھی دروازہ مسجد میں کھلتا اس دروازے کو بند کرا دیا جائے. بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر روشن دان بھی کسی نے بنا رکھا تو اسے بھی بند کر دیا جائے. سارے دروازے بند ہونے لگے، روشن دان بند ہونے لگے، ابھی تک کسی کو اعتراض نہیں ہوا، لیکن جب لوگ اپنے اپنے دروازے بند کر کے آئے وہ تجیب بن کر دیکھا تو اللہ کے رسول کے حجرے کا دروازہ اسی طرح ہے. اس پر بھی لوگوں نے صبر کیا، لیکن جب یہ دیکھا کہ علی کے حجرے کا دروازہ بھی مسجد النبوی کی جانب کھل رہا تو اب ایک مرتبہ منافقین کو موقع ملا، کہا کہ یہ پیغمبر کو ہو کیا گیا، مکے کے اندر پیغمبر خاموش تھے، حکومت کیا ملی کہ اپنے خاندان کو ملازمہ شروع کر دیا ہے ماذا اللہ، اپنے خاندانوں کو باقی مسلمانوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، یعنی کی محبت میں تو رسول بہک گئے، یعنی کی محبت میں تو رسول گمراہ ہو گئے. اور روایت یہ کہ سارے منافقین نہیں تھے، منافقین تو مستحلی میں یہ جملے کہہ رہے تھے، لیکن بعض ایسے لوگ بھی تھے جن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے کوئی کوتاہی اور غلطی ہو گئی. جناب جناب حمزہ کا واقعہ تو بڑا مشہور، پیغمبر اسلام کے چچا جناب حمزہ مکے میں اسلام لانے کے بعد اسے لے کر مدینہ آنے تک جناب حمزہ ظاہری طور پر پیغمبر اسلام سے سب سے بڑے محافظ رہے، لیکن آج نے یہ منظر دیکھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر کے پاس آئے، روایت یہ ہے کہ کہا کچھ نہیں لیکن دل میں ایک ملال سا تھا، ایک غم سا تھا کہ علی ابھی اعلان ولایت علی تو نہیں ہوا، کہ علی یہ میرا بھتیجا ہر اعتبار سے حصے میں بھی اور عمر میں بھی مجھ سے چھوٹا، یہ پیغمبر جو میرے ساتھی جناب حمزہ اور رسول خدا دونوں کی ولادت ایک ہی سال ہوئی، بچپنا اور جوانی ایک ساتھ گزری، جو میرے ساتھی بھی ہیں اور جن کی میں نے اتنی خدمت کی، میرے دروازے کو کیا بند کیا گیا، جناب حمزہ کا دروازہ بند ہونا اس بات کی ایک کتنی بڑی دلیل ہے کہ یہ خاندان بنی ہاشم کو نوازا نہیں جا رہا، جس وقت جناب حمزہ ذرا غمگین صورت اور غمگین دل کے ساتھ پیغمبر کے پاس پہنچے تو پیغمبر اسلام کو تو پتا چل گیا کہ میرے چچا کے دل کی کیا کیفیت ہے، ایک مرتبہ باہر جو ہے میرے چچا حمزہ آپ غمگین نہ ہو، آپ کے دل میں ملال نہ آئے، یہ میں نے اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے کچھ نہیں کیا، یہ جو کچھ ہوا یہ حکم الہی سے ہوا، جس دروازے کے بند کرنے کا خدا نے حکم دیا اسی کو بند کیا گیا، اور جس کے لیے خاص حکم آیا کہ اس دروازے کو کھلا رکھا جائے فقط اسی دروازے کو میں نے کھلا رکھا، جناب حمزہ دیکھتے ہی اور سنتے بے اختیار سلسلے میں گر پڑے اور کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے حکم پہ راضی ہوں، لیکن جو منافقین تھے وہ تو راضی نہ ہوئے، ان کو تو پروپیگنڈے کا بہانہ ملا کہ یہ اپنے بھائی کو نوازا جا رہا، سب سورہ نجم کی آیتیں نازل ہوئیں اور ان آیتوں کے آنے کے بعد دیکھیں یہ بالکل ابتدا میں ایسی آیتیں آ گئی تو پھر منافقین ذرا محتاط ہو گئے اور کرنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ اب اگر ہم اتنا کھلم کھلا پروپیگنڈا کرنے لگے تو قرآن آگے بڑھ کر ہمارا نام نہ لے دے، یہ پروردگار عالم کی ایک انتہائی مسئلہ ہے کہ پہلے ہی سال اس انداز کی آیتیں آ گئیں، یہ خوف پیدا ہو گیا منافقین میں، جس کی وجہ سے اس کے بعد مسلسل علی کو فضیلتیں ملتی رہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ منافقین کو کافی چھوٹے چھوٹے انداز میں کام کرنا پڑا، لیکن ابتدا میں تو بالکل کلم کھلا پیغمبر پر پہنچنے کا الزام لگا دیا گیا، گمراہ ہونے کا الزام لگا دیا گیا، تو اپنے مواقع یعنی بھائی چارے کا رشتہ اور دروازہ مسجد کھلا رہنے کا مسئلہ، یہ دو مسئلے تھے جنہوں نے ابتدا ہی میں یہ واضح کر دیا کہ پیغمبر اسلام اپنی بات اس امت کی ہدایت کا کیا انتظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی دوران ایک چھوٹا سا واقعہ اور پیش آیا جس نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کے اختیارات کتنے محدود ہیں، وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ مسجد النبوی بن گئی، ملاقات کا وقت ہو گیا، لوگ اپنے اپنے حجروں میں منتقل ہو گئے، باقی سارے حجرے بن گئے، اس دوران اب خود کتنے زرارا کا انتقال ہوا، یہ وہ شخصیت ہے کہ آج پندرہویں تقریر ہے کہ مسلسل ان کا تذکرہ آ رہا، مجھے پیغمبر کو مدینہ لانے والوں میں اور پیغمبر کے آنے سے پہلے مدینے والوں کی نماز جماعت قائم کرنے میں اسد کا حصہ سب سے بڑا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا انتقال بالکل ابتدائی زمانے میں ہو گیا، جناب اسد کو ان بارہ نقیبوں میں پیغمبر نے شامل کیا تھا جو مکے سے بارہ آدمی بھیجے گئے تھے، مدینے والوں میں بارہ آدمی ہر قبیلے کے ایک نقیب، جس کا کام تھا اپنے قبیلے میں اسلام پھیلانا اور اپنے قبیلے والوں کے مسائل کو حل کرنا، جو بھی مذہبی مسئلہ، اب خود اپنے زرارہ سے انتقال ہو گیا، اب ان کا جو قبیلہ ہے بنو نجار، جو وہی قبیلہ ہے جہاں پیغمبر آ کے اترے، جہاں ابو ایوب انصاری کا مقام تھا، جس قبیلے میں پیغمبر کے پردادا جناب ہاشم نے جناب سلمہ سے شادی کی، یہ بنو نجار قبیلہ اس کے نقیب سے اب خود یہ لوگ آئے پیغمبر کے پاس، اللہ کے رسول ہمارے لیے اسد کی موت ایک طرف بہت بڑا صدمہ ہے اور ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی پیدا ہو گیا کہ اب ہمارے نقیب کا انتقال ہو گیا، آپ ہم میں سے کسی کو ہمارا نقیب بنا دیجیے، اب اسد کی جگہ کسی اور کو ہمارا نقیب بنائیے۔ پیغمبر اسلام مسکرائے اور کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ تمہارا تعلق میری ننیال سے ہے، تو میرے رشتے دار، اس لیے اب انا نقیب حکم، میں تمہارا نقیب بنتا ہوں۔ خاندان بنی نجار کو یقین نہ آیا، ایک چیز کا دن ان کے لیے ہو گیا کہ پیغمبر نے ہمیں اتنا بڑا اعزاز اور مرتبہ بخشا کہ باقی ہر قبیلے نے ایک ایک نقیب رکھا اور ہمارے قبیلے کے لیے خود پیغمبر اسلام نقیب بن گئے، مگر اس ایک واقعے نے بھی ہم کو یہ بتا دیا کہ کم از کم اس زمانے کے مسلمانوں کو یہ معلوم تھا کہ ہماری ذمہ داریاں کتنی محدود ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بنی نجار نے آ کر پیغمبر سے یہ درخواست تو کی کہ ہمیں ہمارا نقیب بنائیے، مگر یہ نظر نہیں آتا دونوں نے آپس میں یہ میٹنگ کر لی کہ پیغمبر اسلام اس وقت اتنے بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کے جانے کا کیا فائدہ, ہم لوگ آپس ہی میں مشورہ کر کے کسی کو اپنا نصیب بنا لیں اور بعد میں پیغمبر سے اجازت دے لیں. نہیں, ان کو پتا تھا کہ جب ایک مسلمان نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, اب کسی معاملے میں مسلمان کا اختیار نہیں چلتا, ایک چھوٹے سے قبیلے کا نصیب بھی خود قبیلے کو بنانے کا اختیار نہیں ہے بلکہ پیغمبر سے پوچھنا پڑے گا تو پوری امت مسلمہ کا حکمران. یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کو اختیار دے دیا جائے؟ ابتدائی سے یہ واضح ہو گیا کہ کم از کم اس وقت کے مسلمانوں کو یہ پتا تھا کہ ہماری رائے, ہماری شورا, ہمارا اتفاق, ہمارا اجماع, ہمارے ووٹ یہ کام نہیں آتی, بلکہ جہاں حکومت کی بات ہوتی ہے اسلامی حکومت کی, وہاں اختیار فقط اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہے. مسجد النبوی تعمیر ہو گئی, جناب قصور ابن زرارہ کا واقعہ پیش آیا اور پیغمبر نے بنی نجار کی نقابت کو سنبھال لیا. اس دوران مدینے کے اندر جو باقی لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا, انہوں نے بھی تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کیا. پیغمبر اسلام نے جو دیکھا کہ شہر مدینہ جو یہودی جب تک کہ جن کو کسی طریقے سے اپنے ساتھ نہیں ملایا جائے گا, ہر وقت دو خطرے رہیں گے, ایک طرف بچے والوں کے حملے کا خطرہ, دوسری طرف شہر میں رہنے والوں کے خطرے کا حملہ. چنانچہ پیغمبر سیاست نبویہ سے کام لیتے ہوئے سب سے پہلے ان یہودیوں کے مسئلے کو حل کرنا چاہا. اگر یہودیوں کی دو قسمیں تھیں, ایک تو یہودی وہ تھے کہ جو مدینے کے اندر رہتے تھے اور جو مدینے کے پرانے باشندے تھے اوس و خزرج, جن سے ان کے تعلقات تھے, یہ چھوٹے چھوٹے 10-12 قبیلے تھے, یہ دو بیوی کے ساتھ رہتے ہیں. پیغمبر نے ان سے ایک معاہدہ کیا جس کا نام ہے میثاق مدینہ, اور جس میں یہ طے پایا کہ یہ یہودی ہر اعتبار سے مسلمانوں کا ساتھ دیں گے, ان کو مذہب قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا, وہ اپنے مذہب میں آزاد ہیں. لیکن جب وہ رہتے مدینے کے پرانے باشندوں کے ساتھ, اس لیے مدینے پہ کوئی بھی حملہ کرے گا وہ برابر سے جنگ کریں گے, مقابلہ کریں گے, مسلمانوں کی حمایت کریں گے اور ان کے تمام جھگڑے آئندہ پیغمبر اسلام طے کریں گے. لیکن یہودیوں کے تین بڑے قبیلے ایسے تھے, یہ وہی تین بڑے قبیلے ہیں جو شروع میں مدینے میں آئے تھے, پھر ایک مرتبہ اوس و خزرج نے ان کو شکست دے کے مدینے سے نکال دیا تھا, کیونکہ ان کا نام بار بار آئے گا اس لیے ان کا نام دہرانا ضروری. ایک قبیلے کا نام ہے بنو قریظہ, ایک کا نام ہے بنو نذیر, ایک کا نام ہے بنو قینقاع. یہ تین قبیلے ہیں جو مدینے سے باہر رہتے, جن کا سلسلہ خیبر تک چلا گیا. تو یہودیوں کے دو گروہ, ایک مدینے میں رہنے والے, ان سے تو پیغمبر نے چھوٹا معاہدہ کر لیا بہت مختصر, کہ ان کے تمام کے تمام وسائل, ہتھیار اور افراد سب پیغمبر اسلام کے لیے ہیں, جب بھی مدینے پہ کوئی حملہ ہوگا وہ برابر کے ساتھ دیں گے. لیکن جو تین بڑے قبیلے جن کی باقاعدہ اپنی زمینیں, جن کے باقاعدہ اپنے محلات ہیں, وہ لوگ مدینے سے باہر رہتے ہیں. پیغمبر نے ابھی ان سے کچھ نہیں کہا, مگر انہوں نے خود آپس میں ایک میٹنگ کی. تین بڑے قبیلے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے کہا کہ ہمیں چل کے دیکھنا تو چاہیے کہ یہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا یہ ہے کون, ذرا جا کے اس کی سچائی کا اندازہ کیا جائے. تو نہ کہ تینوں قبیلوں سے ایک ایک نمائندہ چلا, قبیلہ بنو قریظہ سے, قبیلہ بنو قریظہ سے کہا اتنے اثر آئے, قبیلہ بنو نذیر سے ہائی اتنے اختب اور ان کے چھوٹے بھائی ابو یاسر آئے, اور قبیلہ بنو قینقاع سے مخیرق نام کی شخص آئے. یہ مخیرق وہ جن کے بارے میں پیغمبر نے حدیث بھی ارشاد فرمائی کہ مخیرق ہو خیر یہود, یہودیوں میں سب سے بہتر یہ مخیرق ہے. بہرحال یہ تو آپ بعد میں سنیں گے کہ مخیرق کا انداز کیا رہا. ان تینوں نے اپنا ایک وقت بنایا اور تینوں پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے. اپنے اپنے قبیلوں کے سردار بھی ہیں اور مذہبی پیشوا بھی, تینوں صاحبان علم, خصوصاً بنو نذیر کے سردار ہے جو تو بہت بڑے عالم ہیں دورات کے, یہ پیغمبر اسلام کے پاس آئے ایک چھوٹا سا وقت لے کے اور کہا کہ اے شخص ہم نے سنا ہے کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کیا, یہ بتا کہ تو ہے کون, تیرا پیغام کیا, اپنے پیغام سے ہم کو آگاہ کرا. پیغمبر اسلام نے ان کو یاد دلایا ابو الحیان یا ابو الحیبان, ایک یہودی عالم بہت بڑا عالم اپنے زمانے کا مانا ہوا عالم, وہ شام میں رہتا تھا, پیغمبر کے آنے سے تقریباً 50-60 سال پہلے وہ شام کو چھوڑ کے مدینے آ کے رہنے لگا تھا. اور اتنا مقدس اور اتنا پرہیزگار اور ایسا تورات اور زبور کا حافظ کہ جب کبھی یہودیوں کو مدینے میں قید کرتا, بارش نہیں ہوتی, فصلیں جلنے لگتی, پانی کی ضرورت ہوتی, تو یہودی جن کے پاس ویسے ہی بڑے بڑے عالم تھے جب بالکل تھک جاتے دعائیں کرتے کرتے تو آخر میں اس کے پاس آتے ابو الحیان کے پاس اور آ کر کہا کرتے کہ اب آخری بس آپ کا سہارا ہمارے پاس, ہماری دعائیں تو بیکار ہو گئی, آپ کہیں کہ ہمارے حق میں دعا کریں کہ خدا بارش برسائے. اور اس کا خاص طریقہ تھا جو کہتا تھا میں کبھی بھی تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا جب تک تو پہلے تم اپنے مال میں سے صدقہ نہیں نکالو گے. یہودی کتنی کنفیوز ہوتے تھے اور ہوتے ہیں تو معلوم ہے, ہر ایک پہلی شرط یہ ہے کہ مال میں سے صدقہ دینا پڑے گا. اس نے عادت ڈلوائی مدینے کے یہودیوں کو صدقہ دینے, مجبور جان جا رہی ہے کہ مال کس کام آئے گا, جب وہ صدقہ دیتے ہیں تو یہ باہر جاتا شہر سے باہر, اور ایک شرط لگاتا ہے میں اکیلا جاؤں کوئی میرے ساتھ نہیں آئے گا. شہر سے باہر دیوانے میں کھڑے ہو خدا سے دعا مانگتا ہے, اور جب اس نے دعا مانگی کیونکہ یہ صحیح یہودی تھا, جب بھی اس نے دعا مانگی فوراً بادل آئے اور بارش ہونے لگی. اس کا تقدس تقوا یہ موجودہ کہ جب بھی یہ دعا مانگے گا بارش ضرور ہوگی. سارے یہودی بلکہ یہودی تو یہودی اس وقت کے بت پرست مدینے والے بھی اس کے قائل ہو گئے تھے. جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے عجیب وصیت کی تھی اپنی تمام یہودی ساتھیوں میں. اب پیغمبر اسلام وہ جملے دوہرا رہے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ تم آ کر مجھ سے پوچھتے ہو, یہ تین جو قبیلوں کے بڑے بڑے نمائندے, تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کیا پیغام لے کے آیا اور میں کون, تو کیا تم بھول گئے اپنے اس یہودی عالم کے جملے جو شام کو چھوڑ کر مدینے میں رہنے آیا, دمشق کو چھوڑ کے مدینے میں رہنے آیا, اور جب اس کا وقت آخر آیا تو اس نے اپنے بستر پر تم میں سے ہر ایک کو بلوایا, اور کیا تم بھول گئے اس کی کیا بات, اس کے جملے یاد کر جہاں اپنے پیغمبر ان کو یاد دلا رہے کہ کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا تم لوگوں کو مخاطب کر کے کہ اے میرے ساتھیوں یہ مت سمجھو کہ میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کے پیسے کمانے یہاں آیا, یہ یہاں کی سہولتوں کو لینے کے لیے آیا. یہ اس کے جملے سن تمہیں پتا کہ جہاں سے زیادہ شام میں درتے تھی پھر ہم دینار وہاں شراب کی سرگرمی میں شام ایسو آرام وہاں, میں ان سب کو چھوڑ کر یہاں اس لیے آیا کہ اللہ کا آخری رسول مکے سے ظاہر ہوگا اور آخر میں ہجرت کر کے شہر میں آئے گا. میری تمنا یہ تھی کہ مجھے اس کا زمانہ مل جاتا, لیکن خدا میری اس تمنا کو اپنی مرجہ سے پورا نہیں کر رہا, تو بس میں تم سے کہتا جا رہا کہ جب وہ رسول آئے گا جس کی محبت مجھے شراب اور درہم اور دینار کی زمین سے نکال کے اس ریگستان میں لے کے آئی, جب وہ رسول آئے تو اپن اس کو نہ جھٹلانا نہ تقسیم کرنا. اور یاد رکھو اس رسول کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ خچر میں سوار ہو کے آئے گا, وہ کھرکرا اور پرانا لباس کرنے ہوئے ہوگا, وہ سوکھی روٹیاں کھائے گا, اس کی آنکھیں سرخی مائل ہوں گی, سرخی کی ہوگی اس کی آنکھوں میں, اس کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی, وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا, وہ تلوار اپنی کندھے پہ رکھ کے آئے گا. اور تم یہ دیکھو گے تو وہ ایک طرف اتنا سخت ہوگا, سخت معنی میں کہ حکم خدا کے لیے جو مقابلہ کرنے والا, ایک طرف اتنا سخت ہوگا کہ تلوار کندھوں پہ رکھ کے آئے کندھے پہ رکھ کے آئے گا, مگر دوسری طرف انتہائی خوش مزاج ہوگا, ہنسنے ہسانے والا ہوگا, اور اس کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک گھوڑے کے پیر پہنچ سکتی, جہاں تک سواریاں جا سکتی وہاں تک اس کی حکومت قائم ہو جائے گی. تو یاد رکھو اس مرنے والے نے اپنے تمام قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کیا, یاد رکھو جو اس کو جھٹلائے گا وہ دنیا میں بھی نقصان میں رہے گا اور آخرت میں بھی. جب پیغمبر نے کہا بھول گئے اپنے اس یہودی عالم کی یہ بات جو فقط میری محبت میں اپنے کام اور وطن کو چھوڑ کر یہاں آیا اور یہی دخل ہوا, ہائی کتنے افسوس, یہ چار آدمی آئے ہیں ہر قبیلے سے ایک ایک اور ہائی کے قبیلے سے دو, دونوں سگے بھائی, ان میں سب سے زیادہ عالم کو ہائی تھا. وہ آگے بڑھا اور کہا کہ حیثیت تیری بات تو ٹھیک ہے, ہمارے روحانی پیشوا نے وقت آ کر یہ کہا تھا, لیکن ابھی ہم پر یہ معاملہ واضح نہیں ہوا کہ کیا تو وہی شخص ہے جس کی پیشین گوئی کی گئی ہے یا کوئی اور ہے. ہم اتنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تیری مدد کرنا چاہتے ہیں نہ تیرے دشمنوں کو, نہ ہم تیرے دشمنوں کا ساتھ دیں گے نہ تیرے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائیں گے, ہم بالکل لاپالو کہنا چاہتے ہیں, اور ہماری طرف سے یہ درخواست ہے کہ تم بھی نہ ہم پر کوئی ظلم کرو, نہ ہم پر کوئی حملہ کرو, نہ لشکر بھیجو. ہم تمہارا ساتھ بھی نہیں دیں گے, تمہارے دشمنوں کا بھی نہیں دیں گے. تم بھی ایسا ہی کرو جب تک تو یہ معاملہ صاف نہ ہو جائے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے, میں راضی ہوں, لیکن یہ بتاؤ کہ اگر تم نے اس معاہدے کو بعد میں توڑ دیا, ابھی تو یہی کہہ رہے ہو کہ ہم نہ تمہارا ساتھ دیں گے نہ دشمنوں کو, چلو ٹھیک ہے. پیغمبر اسلام تلوار کے زور سے تو کسی کو مسلمان بنانے نہیں آئے, لیکن اگر تم نے خود اپنے عہد کے خلاف ورزی کی, یہ جملے توجہ سے سنے, کیونکہ آپ کے مسلسل تقاری رہیں گے. آپ یہودیوں کی طرح وعدہ شکنی جب بھیجیں گے تو یہ بھی سن لیجیے کہ یہودیوں نے پہلے ہی دن کیا عہد کیا تھا, اگر تم نے اپنے وعدے کو پورا نہ کیا اور ہمارے دشمنوں کا ساتھ دیا تو پھر تمہیں اختیار ہمارے مردوں کو قتل کر دینا, ہماری عورتوں اور بچوں کو قریب بنا لینا, ہمارا تمام مال تم پر مباح. اچھا جناب موسیٰ کی تورات کے لیے جملے کہ اگر کوئی قوم وعدہ کر کے وعدے سے پھر جائے تو یہ اس کی سزا, تو پیغمبر نے ابتدائی زمانے ہی میں ان سے وعدے کروا دیا کہ میں اپنی طرف سے تم سے کچھ نہیں کہتا, لیکن تم جو کہہ رہے اگر تم نے خود اپنے وعدے کو پورا نہ کیا تو کیا سزا. کہا کہ پھر ہم خوشی کے ساتھ تیار کہ ہمارے مردوں کو قتل کر دینا, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لینا, ہمارا مال صاف سارا تمہارا ہوگا اور تم پر مباح ہوگا. پیغمبر نے اس معاہدے کو لکھوا لیا. تو ایک معاہدہ پیغمبر ان چھوٹے چھوٹے یہودی خاندانوں سے کیا جو مدینے میں رہتے ہیں, وہ تو بہت ہی مختصر معاہدہ تھا, اور ایک معاہدہ ان لوگوں سے کیا جو خود آئے پیغمبر کے پاس, خود پیغمبر کو پیشکش کی اور خود اس سزا کو اپنے لیے قبول کیا. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے, یہ معاہدہ ہو گیا, تم اس کی پابندی کرو گے تو ہم اس کی پابندی کریں گے. اب یہ یہودی واپس چلے, جب واپس گئے تو الگ الگ ہو گئے, کیونکہ ہر ایک اپنے قبیلے میں جا رہا ہے. جہاں اتنے اثر جو بنو قریظہ کی جانب سے آئے تھے وہ پیغمبر سے متاثر تو بہت ہوئے, لیکن اتنی ہمت بھی ان میں نہ تھی کہ اپنی قوم کی مخالفت کرتے, تو ان کے بارے میں یہ جو وہ اپنی قوم میں پہنچ گئے. قوم نے پوچھا بھائی کیا رہا, انہوں نے زبان بند کر لی, اور مرتے دم تک انہوں نے زبان بند رکھی, نہ پیغمبر کی مخالفت میں کچھ کہا نہ پیغمبر کی حمایت میں کچھ کہا. یہ تو ان کا معاملہ ہوا. کہ دوسرے حائل اتنے عاقب ہیں, انہوں نے کیا کیا, یہ تو ان کی اپنی سگی بیٹی نے بتایا, وہی جناب صفیہ جو خیبر کے واقعے کے بعد پیغمبر اسلام کی زوجہ اور تمام مومنین اور مومنات کی ماں قرار پائی, پیغمبر کی بیوی ہونے کے اعتبار سے. انہوں نے خود بتایا کہ میرے باپ کا رد عمل کیا تھا. وہ یہ کہتی کہ جب پیغمبر اسلام مدینے آئے تو اس وقت میرا بچپنا تھا, اور میرے والد حی اور میرے چچا ابو یاسر, اب ان کی جتنی اولادیں ان سب میں میں سب سے زیادہ لاڈلی, خصوصاً میرا چچا تو مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا, جتنے ہی ضروری کام پہ جا رہا ویسی ہی مصیبت و پریشانی میں میں اگر کھیلتے کھیلتے چچا کے پاس پہنچ جاتی تو اتنا لاڈ کرتا تھا میرا چچا کہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے مجھے گود میں اٹھاتا تھا اور کچھ سیر کراتا تھا. اب یہ کہہ رہی کہ وہی میرے بچپنے کا زمانہ, لیکن مجھے گھر پہ پتا چلا کہ میرے والد اور چچا کہیں گئے ہوئے ہیں. خیر جب وہ لوگ واپس آئے تو میں اسی لاڈ کے انداز اپنے چچا کی طرف دوڑ کے آئی, مگر یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ آج نہ میرا باپ میرے اوپر توجہ دے رہا نہ میرا چچا مجھے گود میں لینے کو تیار. یعنی وہ چچا اور وہ باپ جو پورے خاندان کے بچوں سب سے زیادہ میرا لحاظ کیا کرتے تھے, مجھ سے محبت کیا کرتے, آج جو وہ واپس آ رہے تو پتن میری جانب توجہ نہیں دے رہے. مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی آج کیا اس کی خاص بات ہو گئی. سنا کہ میں دونوں کے قریب بیٹھ کے سننے لگی تو میں نے دیکھا کہ بولے کچھ فکر میں پریشانی میں آ کے میرے چچا نے جو چھوٹے بھائی سر اٹھا کے میرے والد کو جو بڑے مخاطب کیا اور کہا کہ ہے میرے بھائی تم نے اس آدمی کو کیسا پایا. تو میں نے اپنے والد کی زبانی یہ جملہ سنا, انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ ہے تو وہی جس کی خبر موسیٰ ابن عمران دے کے گئے, جس کے بارے میں موسیٰ پیشین گوئی کر کے گئے. میرے چچا نے کہا پھر ارادہ کیا ہے. میرے والد نے کہا لیکن خدا کی قسم میں ہمیشہ اس سے دشمنی رکھوں گا اور کبھی بھی اس کی بات کو نہیں مانوں گا. میرا چچا تیسرا اور آخری سوال کرتا, آخر کیوں وجہ کیا. بہرحال ہر آدمی یہ سوال کرے گا کہ جب تم خود کہہ رہے کہ یہ سچا رسول ہے جس کی خبر موسیٰ دے کے گئے پھر کیوں نہیں مانو گے. تو کہا کہ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے کہ بنی اسرائیل سے نکل کے نبوت بنی اسماعیل میں چلی جائے یہ حسد، یہ جلد کا جذبہ جو ابو جہل کو مکے میں پیغمبر کے مخالف بنا رہا ہے، وہاں کو یاد ہوگا ابو جہل نے یہی کہا کہ تمہارے دادا نے ایک ایک کر مکے کے سارے اعزازات لے لیے، یا آپ تم یہ چاہتے ہو کہ نبوت بھی ہم تم کو دے دیں؟ ہرگز نہیں. اور آج مدینے کے اندر یہودی عالم یہی کہہ رہا کہ ہے تو یہ سچا رسول، لیکن ہم بنی اسحاق ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، نبوت ہمارے خاندان میں آ رہی تھی، آج تک ہم یہ کیسے برداشت کریں کہ ہمارے چچا یعنی بنو اسماعیل کی اولاد بھی کوئی نبی بن جائے؟ ہرگز نہیں. وہ سچا بھی ہوگا تب بھی ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. دیکھیے یہ قوم اور قبیلے کی اصلیت آ جاتی جسے اسلام نے بدترین گناہ مانا، بدترین گناہ کہ اپنی قوم کا ساتھ دینا، اپنے قبیلے کا ساتھ دینا، یہاں تک کہ دین کے مسئلے پر بھی یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. ایسے ایسے گروہ ہیں یہاں پر نماز نہیں پڑھتے ہیں اس اسلام کے پیچھے جو ہماری قوم کا لو، مجلس نہیں کرواتے ہیں ایسے خطیب جو ہمارا ہم زبان لو، تقریب نہیں کرتے ہیں ایسے مرضی کی جو اپنی قوم کا لو. یہ سلسلہ آج بھی نظر آ رہا تو یہ ہے اپنے افسوس کی زبان سے آیا مسجد میں ابو جہل نے یہی قومیت اور اصلیت کی وجہ سے پیغمبر کی مخالفت کی. اور خدینے بھی یہودی کہہ رہے ہیں ہم بنی اسرائیل، نبوت کو بنی اسماعیل میں کیسے جاتا دیکھیں؟ آخری سانس تک مجھے اس کا مقابلہ کرنا. یہ دوسرا قبیلہ ہو گئے. اب آئیے تیسرے قبیلے کے پاس. تین قبیلے ہیں یہودیوں. تیسرے قبیلے کا سردار مخیرت تھا کہ جو پیغمبر سے مل کے واپس آیا. جب یہ اپنے قبیلے میں واپس آیا، پہلے نے زبان بند رکھی، دوسرے نے یہ مان لیا کہ رسول سچے اگر مخالفت بھی کریں گے. مخیرت جو آیا اس نے اپنی قوم سے کہا، اپنے یہ بھی روایتوں میں کہ مدینے کے یہودیوں سب سے مالدار یہودی یہی تھا. ایک تو یہودی ویسے ہی مالدار تھا، ان میں بھی سب سے مالدار یہ تھا. اپنی قوم کے پاس آ کر کہا کہ بھائی حق اور انصاف کی بات تو یہ کہ یہ جو نوجوان آیا یہ بالکل سچا رسول مجھے لگ رہا. اس کی وہی باتیں ہیں کہ جو ہمارے علماء، اب یہ تو کہ عالم نہیں مالدار آدمی، جو عالم تھا. دیکھیے یہ بڑا امتحان علماء کا ہوتا کسی اپنے سے بڑے کو مانگ دینا. عالم تو اصلیت کا شکار ہو گیا، حسد کا شکار ہو گیا، جلن کا شکار ہو گیا. یہ عالم نہیں جو پیسے والا کہا کہ بھائی وہ بالکل مجھے صحیح لگ رہا. ہمارے علماء جو روسا کے حالات بتاتے وہی میں نے اس کی زبان سے باتیں سنی، اور اے میری قوم میری بات مانو اور چل کے اس کی اطاعت کر لو تو تمہیں دوہرا فائدہ ہوگا. تورات بھی ملے گی تمہیں جو ہے تمہارے پاس، اور قرآن بھی تمہیں مل جائے گا، دونوں کے علوم سے استفادہ کرنا. مگر قوم نے کہا واہ یہ کیسے ہو سکتا کہ ہم اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کی بات چھوڑ کر ایک جاہل آدمی کی بات قبول کر لیں؟ البتہ اس کی مخالفت تو قوم نہیں کر سکی کیونکہ یہ سب سے مالدار آدمی، مگر اس کی بات کو ٹال دیا. یہاں تک کہ زمانہ گزرتا چلا گیا. اب یہ پیغمبر سے متاثر ہو کے آیا، بار بار اپنی قوم کو کہتا ہے کہ ہم بے وقوفی کر رہے ہیں کہ ایسے آدمی کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن قوم تو بھی مخالفت کر رہا تھا. یہاں تک کہ عہد کی لڑائی چھڑ گئی. بدر کی لڑائی بھی دی مدینے میں ہے، عہد کی لڑائی جو چھڑی اور اس کو پتا چلا کہ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف آ رہا، یہ بھگا کے کھڑا ہو گئے. کہنے لگا ہے میری خوف ہمارے ساتھیوں پہ حملہ ہو رہا، آج چلے ہم چل کے اس کی مدد کریں. لوگوں نے کہا بھائی آج تو سٹرڈے یعنی ہفتے کا دن، یہودی ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کیا کرتے، آج تو ہم گھر تک نہیں نکل سکتے. کہا ہفتہ ہوگا لیکن بہرحال اللہ کے رسول کے وقت آن پڑا، میں تو جا رہا ہوں مدد کرنے. گھبرا کے لوگوں نے کہا کیا مطلب، کیا تم اس کی رسالت سے قائل ہو گئے؟ کہا کہ ہاں گواہ ہے نا، میں آج اس کا کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں اور میدان میں جا کے اس کی مدد کروں گا. اور دیکھو ایک وعدہ کرو مجھ سے، میں سب سے وصیت کر رہا ہوں کہ اگر میں واپس نہ آیا تو میری ساری جائیداد، سارے باغات، سارا مال اس کو دے دینا، کیونکہ میں اپنی مال اپنا مال، اپنی اولاد کو نہیں، اپنی بیوی کو نہیں، اپنی گھر والوں کو نہیں، اس رسول کو بناتا ہوں. وہ خیر یہ عزم کر کے قوم کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھ کے میدان عہد میں آئے، اور اسی دن میدان عہد میں انہوں نے شہادت کے مقام کو پایا جب پیغمبر نے کہا وہ خیر خیر یہود، یہودیوں میں سب سے بہتر یہ مخیرہ تھا. جب جنگ عہد کے اختتام پر اللہ کے رسول مدینے میں آئے تو مخیرہ کے وارث آئے اور کہا کہ اگر ہماری اور آپ کی مخالفت، لیکن کیونکہ ہمارا باپ جاتے جاتے ایک وصیت کر کے گیا، اس لیے اس کی ساری جائیداد ہم اپنے آپ چھوڑ دیتے ہیں، وصیت ہے، اور یہ سب آپ کو دے دیتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان یہودیوں کو کیا لیکن مومنوں سے بہتر نہ کہوں کہ جو اپنے باپ کا خون دینے کو تیار نہیں ہوتے, جو اپنے باپ کے رب کے مظاہم دینے کو تیار نہیں ہوتے. اگر باپ پر واجب بھی ہو گیا ہے اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں باپ جانے وہ جانے, ہم کیا اپنے حصے سے ہاتھ کھولیں, ہم کیا باپ کا کاروبار دیکھ کے مولویوں کا پیٹ بھریں. یہ مومن اور مسلمان بہتر ہے یا یہودی کے یہودی بیٹے بہتر ہیں جو اپنا پورا حق چھوڑنے کو تیار ہیں؟ فقط اس لیے کہ ہمارا باپ جو کہہ کر گیا تھا. بہرحال وہ یہودی, میں مقیرت سے کی تعریف نہیں کر رہا, وہ تو مسلمان ہو گیا تھا, میں مقیرت کے یہودی بیٹوں کی تعریف کر رہا ہوں جو مسلمان نہیں ہوئے مگر پیغمبر کو ان کے حق پہنچا دیا. اور آج جو مومن ہے جس پیغمبر کا نام لیتا اسی کے حق دینے کو تیار نہیں, جس امام کا نام لیتا اسی کا حق دبا کے بیٹھ جاتا, جس جناب سیدہ کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوتا انہیں شہزادی کے حق کو حق کر کے بیٹھ جاتا. کہا یہ غلط مسئلہ. تو یہ یہودیوں کے تین گروہ پیغمبر کے پاس آئے اور اس انداز سے تینوں کا الگ الگ رویہ آپ نے سنا. پیغمبر اسلام اس شہر مدینہ میں اب جو طرف سے تو سکون حاصل ہوا, ایک طرف سے تو اطمینان حاصل ہوا, جس دوران مدینے سے انتہائی مقدس شخصیتیں اسلام کے دائرے میں آ رہی, جن میں سے دو کا خصوصی تذکرہ کرنا ضروری, ایک کا تذکرہ آج ہوگا ایک کا آئندہ ہوگا. مدینے کے اندر پیغمبر سے پہلے یہودیوں نے جو مقدس عالم تھے وہ تو آپ نے سن لی, مگر خود مدینے کے جو پرچے میں ایک انتہائی مقدس انسان تھا, کیونکہ جس کی وجہ مسلمانوں کو ایک خاص سہولت ملی, اس لیے میں اس کے الگ سے تذکرہ کر رہا ہوں, جس کا نام ہے ابو بحث قورما. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سیرت رسول کی ابتدائی تقاریب ان مسلمانوں کے حالات بتائے تھے جو پیغمبر کی بےشک سے پہلے پیغمبر کا کلمہ پڑھ چکے تھے, یا یہ کہ اپنے زمانے کے مذہب سے مطمئن نہ تھے. ان میں یہ ابو بحث بھی شامل ہے. یہ ابو بحث مدینے کا رہنے والا ہے, انتہائی قابل احترام شخص تھا, جس نے پیغمبر کے آنے سے پہلے ہی اس ترقی کو ترک کر دیا تھا. کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ترقی جاتی روحانیت کو اختیار کیا تھا, دان قبیلے وطن سب کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ گیا, موٹا لباس اس نے پہن لیا, وہ ترقی کو اس نے ترک کر دیا. مدینے میں یہ پہلا انسان تھا جس نے جنابت کے بعد غسل کرنا شروع کیا, کہ وہ جو مدینے والوں کا طریقہ ہے کہ اسی حالت میں رہتے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ وہ شخص تھا کہ جس نے ان عورتوں کو جو نجاست کی عالم میں ان سے پرہیز کرنا شروع کیا تھا, اس کے علاوہ جس نے ایک مسجد بنانی تھی پیغمبر کے آنے سے پہلے, اب مسجد تو ہم اسے نہیں کہیں گے, لیکن اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا اور پابندی لگا دی کہ اگر میرا سگا بیٹا بھی ہے اور سگی بیٹی بھی ہے, ناپاک مرد اور ناپاک عورت کو اس علاقے میں قدم نہ رکھنے دوں گا. پہلے یہ عیسائیت اختیار کرنے جا رہا تھا, پھر پتا نہیں اس کے دل میں کیا کہنے لگا کہ وہ مذہب بھی مجھے پسند نہیں, میں تو رب ابراہیم کی پرستش کروں گا, یہ ابراہیم کا پروردگار ہے. اور اسی حالت یہ مدینے سے باہر جنگل میں رہ رہا, اسی لیے جب پیغمبر اسلام آئے تو شروع میں سے کچھ پتا بھی نہ چل سکا, لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے کان تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ جو تو کہہ رہا تھا وہی کہنے والا کوئی اور بھی آ گیا, کہ جو کچھ جھوٹے خدا عیسائیت بگڑ چکی, ابراہیم کا دین سچا دین جو پیغمبر کی پیاس میں نکلا. اب وہ پہ مدینے میں آیا, پیغمبر سے مسجد النبوی میں ملاقات کی, یہ پہلے ہی سب اس نے جنابت کیا کرتا تو اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی. پیغمبر سے ملاقات کی اور فوراً ہی پیغمبر کا چہرہ دیکھ کر اور قرآن کی آیتیں سن کر اس کے دل میں گواہی دی اور یہ اسلام لے آیا. اور جیسے ہی اسلام لایا پھر پیغمبر نے کہا, مگر ایک بات یاد رکھ, وہ جو تمہیں روحانیت اختیار کی, یعنی بیوی بچے گھر والے دوست رشتے دار کاروبار سب چھوڑ کے جنگل میں بیٹھ گیا, اس کی اسلام میں گنجائش نہیں. اسلام جس چیز کو بولنے کا کمال سمجھتا کہ گھر والے اور رشتے دار اور دنیا کے بیچ میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی جائے, وہ تو کوئی کمال نہیں کہ سب سے کٹے اس جگہ بیٹھو اور کہو کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اللہ کے رسول. اور کوئی کہتا کہ میں کبھی نہ مانتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دنیا کس طرح سے مومن کو بہکاتی, مگر آپ کا حکم ہے تو میں اختلاف فرضی نہیں کر سکتا. سنا کہ پھر یہ واقف مدینے میں آ گیا, اور لیکن روحانیت کی وجہ سے اس نے اپنی ضروریات کو بہت محدود کر لیا تھا, بس چند گھنٹے کام کرتا ہے, روکی سوکھی کھا کے گزارا کرتا. جس واقعے کے ایک سال کے بعد جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سہولت ملی, یہ ابو بحث کا نام یاد رکھیے گا, جس طرح سے حضرت ابو ذر غفاری کی وجہ سے پیغمبر کا حکم مسلمانوں کو ملا ایک سہولت, اس کی وجہ سے بھی ایک حکم ملا. ابھی آپ سنیں گے شاید آئندہ ہی تقریر میں آ جائے کہ روزہ واجب ہونے والا نماز سے واجب ہو چکی تھی, اب زکات اور روزہ انہیں واقعات کے فوراً بعد واجب ہوئے تھے. جب روزہ واجب ہوا تو ابتدا میں یہ حکم تھا کہ تم روزہ افطار کرنے کے بعد جتنا کھا سکتے ہو کھا لو, ایک مرتبہ آنکھ لگ جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھ کے کھانے کی اجازت نہیں, یعنی جیسے ہی سو گے ویسے ہی دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا. جیسے ہمارے یہاں کا جو دستور ہے کہ آدمی افطاری کی اس کے بعد جا کے سو گیا, پہلی کے وقت اٹھا اور پھر اس نے کچھ کھایا, یہ ابتدا میں پابندی کیونکہ افطاری کے وقت جو کھانا ہے کھا لو, جب ایک مرتبہ بستر پہ چلے گئے اب کھانا پینا پھر بند, یعنی گویا رات ہی سے روزہ شروع ہو گیا. کہ ایک مرتبہ آپ اٹھائے, رمضان کا مہینہ تھا, روزے کی حالت میں تھے, محنت اور مزدوری کی تلاش تھی, مگر اس دن کچھ مل نہ سکا ان کو, تو روزہ ایک تو ویسے ہی روزہ, اس کے بعد افطار کے لیے کچھ نہ ملا, گھر میں آئے تو پانی سے روزہ کھولا اور پھر تھکن اتنی زیادہ تھی کہ بستر بھی لیٹ گئے, آنکھ لگ گئی, آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو ابھی پوری رات پڑی, لیکن اس میں اسلامی تو ہے کہ آدھا گھنٹہ کیا گیا, آدھے منٹ کے لیے بھی سو جاؤ تو اب تمہارا اگلا روزہ شروع ہو گیا. اتنے میں کوئی پڑوسی, کیونکہ مدینے کے مسلمانوں میں انسان کا جذبہ تو بہت زیادہ تھا, وہ میرا مولا کہتا کہ جب میں مدینے میں داخل ہو رہا تھا اسی وقت میں نے عجیب منظر دیکھا, امیر المومنین کے بہت ہی قریبی صحابی ہیں سعد ابن حنیف, یہ ان عثمان ابن حنیف کے بھائی جن عثمان نے اس ولیمے میں شرکت کی تو مولا نے ان کو ایک امتحان سخت خط لکھا تھا. سعد ابن حنیف یہ بہت ہی عظیم صحابی, ان کی نماز جنازہ خود مولا نے پڑھائی تھی اور 25 تکبیریں کہی تھی. لوگوں نے کہا مولا یہ کیسی نماز, آج اس کا مقام تو اتنا غلط کہ اگر میں 70 تکبیریں بھی اس کے جنازے پہ کہوں تو کم. سال اتنی حنیف کا انتقال میدان تقسیم کے بعد ہوا تھا, جب ان کی جمعی کے لیے علی گئے تو مدینے میں اپنا نائب بنا کے گئے تھے سال اتنے حنیف کو, ان کے بارے میں علی کہہ رہی کہ مدینے کا ماحول پیغمبر کے آنے سے پہلے, میرا مولا کہہ رہا ہے کہ جب میں ہجرت کر اور خاندان رسالت کی خواتین کو لے کے صبح پہنچا, صبح بستی میں پہنچا, تو کیونکہ پہلی رات تھی میرا مولا آدھی رات کو اپنے گھر سے باہر نکلا دیکھنے کے لیے صبح کیسا, پھر اندر دیکھا کہ صبح میں گھر ہے کسی عورت کا جو بیچاری بیوا ہو چکی مسلمان, کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا وہ عورت دروازے پہ آئی, ایک مرد کھڑا ہوا اور اس نے اس مرتبہ آگے بڑھ کے عورت سے کچھ بات کی کچھ اس کو دیا اور واپس چلا گیا. بڑا عجیب منظر نظر آئے. میرا مولا کہہ رہا کہ اگلی رات کو پھر میں نے یہ منظر دیکھا, تیسری رات کو پھر یہ منظر دیکھا, تو آخر چوتھے دن میں خود اس عورت کے پاس گئے, کہا کہ تم مسلمان عورت ہو, جوان عورت ہو, اوہ جس طرح آدھی رات تو کون تمہارے پاس آتا اور کیا باتیں ہوگی. حضرت ایسا نہیں کہ مولا کو یہ باتیں معلوم نہ, لیکن یہ ظاہری اعتبار سے واقعات اسی طرح بیان کیے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ فرد شریف ہے, اس کا نام سہل اتنے انہیں ہے, یہ میرے گھرانے کو جانتا, بہت مشکل کہ سارا دن محنت و مزدوری کرنے کے بعد کچھ پیسے اس کے پاس جمع ہوتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بعد میں دیکھا پہلے میرا حصہ نکال کے رکھتا ہے کہ اس بیوہ عورت اس کی مدد کرنا اور رات کی تاریکی میں آ کے میری مدد کرتا تاکہ کوئی اسے دیکھے نہیں اور ایسا نہ ہو کہ اس کی بیٹی کی شہرت ہو جائے, یہ لوگ کہیں کہ کتنا فقیر آدمی, یہ وہ مسلمان ہے کہ بیٹی کر کے چھپانا چاہتا, یعنی کہ رجسٹر بنائے جا رہے ہیں اور اپنا نام لکھا جا رہا ہے اور اعلانات ہو رہے ہیں. میرے مولا نے کہا کہ اس دن سے جس سال سے میری دوستی شروع, ایسا شخص ابھی پیغمبر مدینے میں آئے نہیں, یعنی ابھی مدینے والوں کا تذکیہ رب نہیں ہوا, اوپر کے زمانے سے جس کے پاس اتنی شرافت کہ نیکی کر کے احسان نہیں دکھانا چاہیے, پھر جب ان کا انتقال ہوا تو علی نے کہا 2525 اگر 70 تقبیریں بھی میں اس کے جنازے سے پڑھوں تو سال کا مقام بہت غلط ہے ان باتوں سے, کہ یہ مدینے کا ایک عام ماحول بنا ہوا تھا. تو ابو قیس جس وقت آدھے گھنٹے کے بعد بیمار ہوئے تو پڑوس میں سے ان کے لیے کھانا آ گیا کہ بھائی ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں, لیے لیے افطاری کا سامان آ گیا. یہ اور بڑا امتحان کہ سارا دن محنت کے خاطر یہ بازار میں بیٹھے تھکے ہوئے بھی, اب بڑھاپا بھی آ چکا, روزے کی حالت بھی ہے اور افطاری سامنے ہوتی, لیکن کیونکہ ایک دفعہ سو کر اٹھے آدھے گھنٹے کے بعد ہم افطار نہیں کر سکتے, جمع انہوں نے واپس کر دی وہ افطاری, ساری رات آسا کیا اگلے دن سارا دن روزہ رکھا, اور پھر جب اگلے روزے کے افطار کے وقت مسجد النبوی میں پہنچے جہاں نماز جماعت ہوتی تو دوران نماز یہ بس کھا کے گر پڑے. پیغمبر اکرام نے پوچھا کیا بات کیا ماجرا, تو پورا واقعہ اب ان کو بتانا چلا بتانا پڑا. اور ہمیں اسی وقت سورہ بقرہ کی وہ آیتیں نازل ہوئی کہ کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کہ اے مسلمانوں روزے کے مہینوں رمضان کے مہینے میں کھاؤ پیو جب تک کہ آسمان پر سفیدی اور سیاہی الگ الگ نظر نہ آنے لگے تب پھر یہ حکم آ گیا کہ افطار سے لے کر سحری تک پوری رات کھانے پینے کی اجازت ہے چاہے 10 مرتبہ انسان سو کر بھی اٹھے. یہ ابو قید کے واقعے کی وجہ سے اگر کہ پروردگار کی مصلحت میں تو پہلے سے ہوگا کہ تب یہ حکم نازل کرنا, مگر ظاہری طور پر ابو قید سبب بنے اسی انداز سے ہمیں ساری رات افطاری کر کے سحری تک کھانے پینے کی سہولت ہوئی. یہ وہ پہلی شخصیت ہے جن کا اطلاق خاصی اہمیت رکھتا جس کی علماء نے خصوصی تذکرہ کیا کہ پہلے سال میں جن آدمیوں نے اسلام قبول کیا ان میں ایک ابو قید ہیں اور دوسرے ہیں سلمان فارسی. سلمان فارسی کے حالات بچوں کی موسمان اسلام میں تقریر ہو چکی اس لیے فی الحال ان کے حالات میں بیان نہیں کر رہا. یہی پر ہماری جو گفتگو پہنچی کہ مسجد النبوی جب حرکت بن گیا تو اب اس کے بعد ایک طرف یہودیوں سے پیغمبر نے معاہدہ کیا, دوسری طرف چوک در چوک لوگ اسلام قبول کرنے آنے لگے جن میں ابو قید کا اسلام آپ نے سنا ہے, سلمان کا اسلام آپ آئندہ سنیں گے. اور ایک اور مسئلہ مسجد میں پیدا ہو گیا کہ جب مسجد نبوی بن گئی اور مسلمان بڑھ گئے تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. وہ مسئلے کا حل عام علماء تو بڑا عجیب لکھتے ہیں مگر تمام معصومین نے اس کو رد کیا. وہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب اتنے سارے مسلمان ہو گئے کہ مسجد میں نماز کے وقت کسی کو پتا نہیں چلتا کہ کب نماز ہو رہی. لوگ اپنے اپنے حساب سے آتے ہیں, کوئی جلدی آ جاتا ہے تو اس کو 2 گھنٹے بیٹھنا پڑتا, کوئی دیر سے آتا ہے تو جماعت ختم ہو جاتی. تو مسئلہ یہ پیش آیا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سارے مدینے کے مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ نماز کا وقت آ گیا. جمع کے اذان مسجد النبوی کے بعد ہجرت کے پہلے سال کے لیے لازم یا واجب ہوئی, یا جو ہمارے موجودہ مراجے کا فتویٰ جو مستحب ہوئی اس کی تفصیل آپ آئندہ سنیں گے. تو پہلی ہجری کی حالات مسجد النبوی کی تعمیر سے لے کر سلمان فارسی کے اسلام تک کچھ آپ نے آج سنا, انشاءاللہ باقی آئندہ بیان کیے جائیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیرت رسول کی ہر تقریر کے اختتام پر کچھ نہ کچھ آپ کو زحمت دی جاتی ہے مسائل کرنا چاہیے. اس اعتبار سے آج بھی آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا, تھوڑی زحمت ہوگی, البتہ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. چند منٹ, اور جب روزے کا واقعہ آپ نے سنا, ابو قیس کی زبان سے آپ نے سحری اور افطاری کی فضیلت اور سہولت حاصل ہوتے سنی, تو اسی روزے کی مناسبت سے 2-3 مسئلے آپ کے لیے بتا دیے جائیں. یہ مسئلے اس لیے بھی بیان کرنا ضروری کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان سنتی روزوں کے لیے یہ تو موسم بہار ہوتا, جتنی فضیلت و تاکید رجب اور شعبان کے روزے کی ہے سال میں اتنی فضیلت رمضان کو چھوڑ کر اور کسی روزے کی نہیں. اور پھر ان میں کچھ مخصوص تاریخیں آتی, 27 رجب کے روزے کے بہت سے مومنین فارغ ہوئے, 3 شعبان اور 15 شعبان کے روزے بھی صاحبان ایمان کے سامنے, شعبان کی آخری تین تاریخوں کے روزے جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو یہ تو سنتی روزوں کا موسم ہے, اس اعتبار سے چند مسائل روزوں سے متعلق آج اور کچھ مسئلے آئندہ آئیں گے. پہلا مسئلہ جو آپ نے اکثر علماء سے سنا, میں فقط تذکر کے لیے یاد دہانی کے لیے اس کو دہرا دوں کہ ہمارے یہاں مستحب اور سنتی روزوں کے سلسلے میں ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. میں آج اس مسئلے کی بات نہیں کرتا لیکن ایک عمومی بہت بڑی غلطی ہمارے یہاں ہو رہی. پہلے میں اس کا تذکرہ کر دوں, باقی کچھ سوالات مجھ سے تحریراً پوچھے گئے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا سب کا جواب تو میں نہیں دے پاؤں گا, لیکن روزوں کا مسئلہ اس لیے ضروری کہ شاید آئندہ درس تک کئی صاحبان ایمان اور یہ غلطی کر چکے. وہ یہ کہ جس انسان کا کوئی بھی واجب روزہ باقی اسے سنتی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. یہ مسئلہ کہ کوئی بھی ایسا انسان جس پر کوئی بھی واجب روزہ کسی بھی قسم کا واجب روزہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ واجب کو ادا کیے بغیر کوئی سنتی یا مستحب روزہ رکھے, چاہے یہ واجب روزہ اس کے اوپر قضا کا روزہ ہو, رمضان میں سفر کے چلا گیا اس کے کچھ روزے, یا یہ کہ نہیں رکھتا تھا ایک زمانے میں روزے, جیسے بہت سے ایسے لڑکے ہیں کہ ابتدا میں بالے آنے کے سال دو سال تک روزوں کی اتنی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے, تو کبھی گھر والوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا لیکن پانی پی لیا یا توڑ لیا, یا ایسے لوگ ہیں جو رکھتے ہی نہیں روزہ, پھر بعد میں ان کو احساس ہوا انہوں نے اب روزے رکھنا شروع کیے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ روزہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جو توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا, بلکہ جتنے روزے چھوڑے ہیں یا غلط طریقے سے رکھتے ہیں سب سے قضا کرنا پڑے گی. تو جس انسان پر کوئی بھی قضا روزہ, کیونکہ قضا روزہ واجب ہے اس لیے وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا, یا اگر کسی انسان پر منت کے روزے باقی ہیں تو منت کے روزے بھی واجب, جب تک کہ آپ منت کے روزے اتاریں گے نہیں سنتی روزے تو آپ نہیں آپ کو. اسی طرح اگر کسی انسان کو سفتارے کے روزے کوئی قسم کھا کے توڑ دی تھی, کوئی نظر کر کے اس کو پورا نہیں کیا تھا, جو سفتارے واجب ہوتی ہیں یا روزوں کے سفتارے, تو اگر کسی پر سفتاروں کے روزے اس کو بھی حق نہیں ہے تو اس سنتی روزہ رکھنے میں. اچھا اس مسئلے میں خصوصاً خواتین بڑی غلطی کرتی ہیں, اس لیے کہ سنتی روزے کم از کم میں نے اپنے ماحول کو دیکھا عورتیں زیادہ رکھتی ہیں مردوں سے, لیکن عورتوں کی سنتی روزے غلط بھی زیادہ ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ مردوں میں تو پھر بھی ایسے مرد ہم کو نہیں جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب سے بالغ ہوئے آج تک ہم پر کوئی روزہ خدا نہیں, لیکن خواتین میں ایسی عورتیں بہت کم ملی. یہ میں بہت کم اس لیے کہہ رہا کہ بہرحال حکم زن رکھنا چاہیے, ورنہ جتنا میں نے تلاش کیا تلاش کے باوجود مجھے تو ایک عورت ایسی نہیں ملی پاکستان اور انڈیا میں, یقیناً کچھ ہوں گی, اس لیے میں نے کہا کہ کم عورتیں, لیکن مجھے کوئی ایسی عورت نہیں ملی جو یہ کہہ سکے کہ جب سے میں بالغ ہوئی آج تک میرے اوپر کوئی قضا روزہ باقی نہیں. اولاً اس لیے کہ لڑکیوں کا روزہ بہت چھوٹی عمر میں واجب ہو جاتا ہے 9 سال سے, مردوں پر تو 15 سال سے واجب ہوتا تو 12-13 سال سے روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں, تو وہ تو کہہ سکتے کہ آج تک کوئی قضا نہیں, لیکن جیسے لڑکیوں کو تو 9 سال سے روزے رکھنا, تو وہ 9-10-11 سال جو شروع کے 2-3 سال اس کے روزے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں, کیونکہ بچی بہت سنسین اور سن سمجھ ہوتی. اس کے علاوہ اگر ایسی لڑکیاں ہوں دیندار گھرانوں کی جو 7 سال سے ہی روزہ شروع کر دیتی, پھر بھی جو بڑا مسئلہ وہ یہ کہ ہر وہ عورت جو بیمار نہیں, تو سال جب تک کہ اس کی جوانی ہر رمضان میں کچھ نہ کچھ روزے تو اس کے قضا ہوں گی, اس لیے کہ عورتوں کا فطری نظام پروردگار نے ایسا بنایا, نظام قدرت کے تحت ان کو ہر سال 5-6-7-8 جیسا جس کی عادت اتنے روزے قضا کرنا پڑتے. اور یہ مسئلہ ہماری عورتوں میں بہت غلط مشہور ہو گیا کہ نجاست کے زمانے کی نماز اور روزہ دونوں معاف ہیں, نمازیں بے شک معاف ہیں لیکن روزے ان کی قضا رکھنا واجب. تو اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت کم ایسی عورتیں مجھے ملی, مجھے تو ایک بھی نہیں ملی کہ جو نجاست کے روزوں کی قضا رکھتی, اس لیے کہ اول تو تصور نہیں ہے کہ ان کی قضا رکھنا, اور پھر یہ کہ عورتوں کی یہ شکایت بھی ہے کہ رمضان میں تو روزے رکھی ہو جاتی, رمضان کے بعد ایک ماحول نہیں ہوتا اس لیے روزے نہیں رکھے جاتے. ہر عورت اس کو قطع نظر, لیکن کسی عورت پر اگر نجاست کے روزے بھی باقی تو وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتی, کیونکہ اصول شریعت ہے کہ جس پر ایک بھی واجب روزہ باقی, چاہے منت کا روزہ ہو, چاہے سفتاروں کا روزہ ہو, چاہے قضا کا روزہ ہو, اس کو سنتی روزہ رکھنے کا کوئی حق نہیں. اور اگر وہ سنتی روزہ رکھ لے مسئلہ سننے کے باوجود اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا, اس کا وہ سنتی روزہ بالکل غلط. یا اگر کسی کو مسئلہ ہی نہیں معلوم اور روزہ رکھ لے تب بھی اس کا سنتی روزہ بالکل غلط ہے, کوئی ثواب نہیں ملے گا. ہاں اگر کسی کو مسئلہ معلوم اور وہ بھول گئے اور بھول کی حالت میں اس نے سنتی روزہ رکھ لیا اور روزہ کھولنے کے بعد یاد آیا, فقط یہ روزہ صحیح ہوگا کہ ہم پر ایک قضا روزہ تھا ہم بھول گئے, جس وقت ہم کو یاد نہیں رہا کہ قضا چنانچہ کہ ہم نے 27 ہزار کا سنتی روزہ رکھ لیا, وہ بھی اس بار کے بعد یاد آیا کہ ارے یہ ہم نے کیا غلطی کر دی. تو ایسے انسان کو جس کو مسئلہ معلوم ہے بھول گیا اور اس بار کے بعد یاد آیا, فقط اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن اور جس کو مسئلہ معلوم پھر بھی کہے کہ چھوڑو یہ مولویوں کی باتیں اسلام میں اتنے جیپ اور گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں اور روزہ رکھ لے, اس کا روزہ باقی, جس نے مسئلہ ہی نہیں یاد کیا سنا ہی نہیں اس کے روزے باقی, یا جس نے بھولے سے روزہ شروع کر دیا اس سال سے پہلے یاد آ جائے چاہے 7 منٹ پہلے یاد آ جائے اس کا بھی روزہ بالکل غلط ہو گیا. تو سنتی روزے رکھنے والے پہلے تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھے. اچھا پھر اس کے بعد ایک مسئلہ اور سن لے وہ لوگ کہ معصوم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی آدمی پر کوئی واجب روزہ ہو اور وہ جو سنتی روزہ، اچھا آدمی سنتی روزے کیوں رکھتا، واجب روزے کیوں نہیں رکھتا کہ جو پہلے، اس لیے کہ سنتی روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی 70 سال کے برابر، کوئی 70,000 سال کے برابر، کوئی کسی کا اتنا ثواب کہ ابراہیم کے روزے کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور کسی کا اتنا ثواب کہ معصومین اس کی بخشش کرائیں گی، تو سنتی روزوں کا ثواب کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، آدمی کے دل میں لانا چاہتی ہے کہ یہ سنتی روزہ رکھ لو، کسی کے ذہن میں رکھتے ہوئے مسئلہ سنو کہ معصوم کی ایک حدیث کہ اگر کسی پر کوئی واجب روزہ ہو اور سنتی روزے کا ثواب وہ لینا چاہتا ہے، تو اگر وہ واجب روزہ اس نیت سے رکھ لے کہ آج 27 رجب یا 3 شعبان میں قضا روزہ رکھ رہا ہوں، اگر مجھ پر یہ قضا نہ ہوتا تو میں آج کا سنتی روزہ کبھی نہ چھوڑتا، اور یہ دن میں نیت کر کے قضا کی نیت سے روزہ رکھے تو امام کہہ رہے ہیں کہ اسے دونوں ثواب مل جائیں گے، قضا کا ثواب بھی ملے گا اور سنتی کا بھی وہ پورا پورا ثواب ملے گا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اب اس کے باوجود اگر ہم اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یقیناً یہ حماقت اور خسارے کا پیدا ہوگا. تو جن پر خصوصاً جن خلافین کوئی بھی قضا روزہ باقی یا منت کا روزہ باقی، وہ جن تاریخوں وہی قضا یا منت کے روزے رکھے اور یہ نیت دل میں کر لیے کہ میں سنتی ضرور رکھتا، اگر یہ موقع مل جاتا دونوں کا ثواب ملے گا. اچھا ثواب تو ملے گا، ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور سن لیجیے، یہ بھی اہم مسئلہ ہے، ثواب تو دونوں کا ملا یہ بات تو مکمل ہوگی. ایک بات اور ذہن نشین کر لیجیے، سنتی روزے کا ایک اصول ہے تو ہمارے بچے کو یاد ہے کہ سنتی روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی مومن دعوت دے تو انتہائی تاکید ہے کہ مومن کی دعوت کو قبول کرو اور اپنا روزہ چھوڑ، سنتی روزہ. راوی نے کہا مولا اگر نہ توڑے اور پورا کرے روزہ، امام نے کہا روزہ بھی ہو جائے لیکن اگر مومن کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ٹھکرانے کا مطلب آپ نے کہا بھائی معاف کرو مجھے میں روزے سے ہوں اور روزہ پورا کر دوں تو جو روزے کا کتاب کا ثواب ہے اتنا ملے گا، لیکن اگر مومن کی بات مان کے روزہ توڑ دیا تو جو ثواب ہے اس کا 70 گنا ثواب تم کو ملے گا روزہ توڑنے کے اوپر، کیونکہ مومن کے دل کو خوش کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ اتنا مشہور کہ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہی اس لیے روزہ رکھ لو، شام تک تو پورا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 8 بجے 9 بجے 10 بجے کوئی نہ کوئی روزہ کھلوا دے گا. تو یہ جو اتنا مشہور مسئلہ یہ سنتی روزے کے بارے میں ہے، لیکن اگر آپ 27 رجب یا 3 شعبان قضا کا روزہ رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ میں قضا کا روزہ رکھ رہا ہوں اور اگر سنتی کا موقع ملتا تو وہ بھی رکھ لیتا، وہ نیت کر کے آپ قضا کی نیت سے روزہ رکھیں، تو پھر اگر کوئی مومن کہے کہ روزہ توڑ اس کا ثواب نہیں، وہ جو ثواب سنتی روزے کے توڑنے کا ہے یا قضا روزے میں یا نظر کے روزے میں یا زکارے کے روزے میں نہیں چلے گا، بلکہ اگر آپ نے 3 شعبان کو یا 15 شعبان یا شعبان کی جو آخری 3 تاریخوں میں روزے رکھے جاتے ہیں، قضا کی نیت سے کوئی روزہ رکھا یا منت پوری کرنے کا روزہ رکھا، اس میں اگر کوئی مومن آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو ٹھکرا سکتے ہیں، اس میں کوئی ثواب میں کمی نہیں. بلکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زہر تک قضا روزہ زہر تک توڑنے کی اجازت ہے لیکن مستحب نہیں، یعنی اگر اس مومن نے آپ سے 15 شعبان کو کہا کہ بھائی روزہ توڑ لو، قضا روزہ آپ کا تو آپ کا حق ہے، آپ چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، لیکن یہ سوچ کے توڑے کہ وہ ثواب ملے گا سنتی والا وہ تو نہیں ملے گا. لیکن زہر کے بعد تو قضا روزہ توڑنا حرام ہو جاتا، قضا روزہ جو آپ رمضان کا رکھتے ہیں زہر کے بعد تو آپ کو حق نہیں ہے توڑنے کا، اور اگر کوئی آدمی یہ سوچ کے زہر کے بعد قضا روزہ توڑ لے کہ یہ کوئی ابھی لازم تو نہیں تھا، ہماری مرضی تھی ہم توڑ لیتے بعد میں رکھ لیں گے قضا، تو اسے کفارہ دینا پڑے گا، قضا روزہ توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا. وہ کفارہ کیا ہے کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلائے، یہ کفارہ. یہ ممکن نہ ہو تو 3 روزے رکھتے کفارے میں، البتہ 10 غریبوں کو کھانا کھلانا کیونکہ ممکن ہوتا اس لیے یہ کفارہ دینا پڑے گا قضا روزہ اگر آپ نے زہر کے بعد توڑ لیا، چاہے مومن کے کہنے سے چاہے اپنی خوشی سے، زہر سے پہلے آپ توڑ سکتے ہیں مگر توڑنے کا کوئی ثواب نہیں ہے جو سنتی میں چلتا. تو خصوصاً ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ اور فائدے مند ہو گئے. دیکھیے ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں جو سنتی روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ کوئی توڑ دے گا توڑوا دے گا تو اچھا ہے، 8 بجے تک کا روزہ بھی رکھ لیں گے ثواب بھی لے لیں گے، مگر اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ سنتی روزہ ہم رکھیں اور کسی کے توڑوانے کا مسئلہ پیدا نہ ہو. ہماری خواہش ہے کہ ہمارا روزہ پورا ہو. یہ توڑوانے والی چیز جو اسلام کا حکم ہے لیکن ہمارا دل نہیں مانتا, تو ان کے لیے کوئی اچھا مسئلہ کہ نہیں, اگر قضا روزہ ہے تو قضا کی نیت سے رکھ لو, اور اگر قضا نہیں ہے تو کوئی منت مان کے منت کی نیت سے روزہ رکھ لو, پھر اس روزے کے اندر کوئی توڑنے کی بات کرے تو آپ اس کی بات سے نہیں مانیں گے. یہ تو ہوا ایک مسئلہ. اس کے بعد تین سوال چھوٹے چھوٹے پوچھے گئے کہ اسلام میں شرعی طریقے سے مختصر ترین شادی بیان کرے. اگر کہ اس عنوان پر تابوت کمیٹی میں جو جمعے کی کلاسیں ہو رہی ہیں اس میں سات آٹھ تقریریں ہوئی ہیں اسلامی شادی کے عنوان پر, پھر بھی آپ کی خواہش کو میں پورا کر سکتا تھا لیکن پورا نہیں کروں گا, اس لیے کہ اب جو سیرت رسول کی آخری دو تقریریں بچی ان میں سے ایک میں شہزادی کی شادی کا بیان آنے والا, جو حالات چل رہی جو جس طرح میں تاریخ ہوا واقعات بتا رہا ہوں, اب ان قریب شہزادی کی شادی کا تذکرہ ہوگا, اسی میں اس مسئلے کا جواب آ جائے گا کہ شادی رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کس طرح سے کی. ان کا دوسرا سوال یہ کہ شادی میں جو رسومات جیسے شیشہ دکھانا جو عارضی مصحف ہے, یا چوکھٹ پکڑائی یا دروازہ روکنا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر اس میں کوئی گناہ نہ ہو, کوئی حرام نہ ہو, تو یہ جائز باتیں, جس کا دل چاہے, یعنی ہر وہ رسم جس میں کوئی حرام اور گناہ داخل نہیں, تو محرم نہ محرم کا مسئلہ نہیں آ رہا, وہ رسم اسلام اجازت دیتا ہے, آپ کی مرضی پر, چاہے آپ کریں تو کوئی گناہ نہیں, نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. جیسے سیرا باندھنا, کیونکہ سیرا باندھنا ایک ایسی رسم ہے جس میں کوئی گناہ نہیں, اگر کسی کا دل چاہے باندھے تو بھی کوئی حرج نہیں, جو نہ چاہے اور منع کر دے تب بھی کوئی حرج نہیں. اسی طرح چوکٹ پکڑائی یا دروازہ روکنا, اگر وہ بچیاں ہیں کہ جو ناغالے ہیں اور وہ دروازہ روک رہی, یا وہ خواتین ہیں کہ جو محرم ہیں دلہا کے لیے اور وہ اس کا دروازہ روک رہی, یا نامحرم ہے مگر حجاب شرعی کے ساتھ ہے, تو پھر اس رسم میں بھی کوئی حرج نہیں, اور خوشی کی بات ہے عمل کریں یا نہ کریں. البتہ اگر نامحرم بغیر حجاب کے ساتھ آ کے اس رسم کی پابندی کر رہی تو یہ حرام ہو جائے گی, مگر رسم حرام نہیں بلکہ حرام ہے نامحرم کا آنا. اور یہی مسئلہ شیشہ دکھانے یعنی عارضی مصحف کا, کہ اگر وہاں کوئی اور حرام نہیں ہو رہا, اپنی بیوی ہی کا چہرہ دیکھ رہے اور کسی کے چہرے پہ نگاہ نہیں ڈال رہے, موقع جو فائدہ اٹھاتے ہوئے, تو بیوی کا چہرہ دیکھنا تو کوئی حرج نہیں, بلکہ بہتر ہے, جس کے بہتر موقع ہے اس میں کوئی نقصان نہیں. اور اگر بیوی کا چہرہ دیکھنے کے ساتھ کا جس طرح صحیح بزنس انسان کرتا ہے کوئی فائدہ اور حاصل کر رہا, یہ اسلام کی نگاہ میں حرام اور گناہ ہے, تو یہ رسم حرام ہو جائے. مگر صرف یہ یاد رکھیے کہ رسم کوئی حرام نہیں, اس کے اندر تو گناہ ہم لے کے آ رہے ہیں, گناہ کی یہ گناہ اگر عارضی مصحف میں نہ ہو, بلکہ نماز کے بیچ میں اگر ایسا مسئلہ ہو جائے, قرآن خوانی میں اگر اتنا نامحرم عورتیں بیٹھ جائیں, جلوس میں اگر اتنا نامحرم عورتیں آ جائیں, وہ بھی سب حرام ہوتا چلا جائے گا. تو رسم اسلام میں حرام نہیں ہے وہ جب نامحرم کی بے پردگی اور لہو و لعاب اور گانا بجانا آتا ہے, اس سے پرہیز کیا جائے. آخری سوال یہ کہ جو شخص دین سے دلچسپی رکھتے ہیں, ہر وقت علم دین کی خاطر گزارے, کیا وہ طالب دینی طالب علم ہے؟ دینی جی ہاں, وہ بھی دینی طالب علم ہے اگر ہر وقت وہ اپنی دینی معلومات کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہ رہا. تو خیر یہ تو تین مختصر سوالات کا جواب تھا. اس کے علاوہ میرے پاس بہت ہی تفصیلی بھی کچھ مسئلے بھیجے گئے ہیں, ایک لفافے کے اندر آج اتنا وقت نہیں رہا, میں اس اعتبار سے معذرت خواہ ہوں, لیکن انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پر تذکرہ کر دیا جائے گا. اور یہ میں بتا دوں کہ آج یہ ناغا ہونا تھا, لیکن حکومت کی بد انتظامی اور نااہلی کی وجہ جہاں ہمیں آج جانا چاہیے تھا, وہ پروگرام ڈیلے ہوا یعنی تاخیر ہو گیا, اور اب آئندہ منزل کو ہمیں جانا پڑ رہا. تو آج کی اس تقریر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ہفتے ناغا ہوگا تو اب وہ ختم نہیں, اب آئندہ ہفتے ناغا ہوگا, اور انشاءاللہ العزیز اس اعلان میں کوئی تبدیلی کا امکان نظر نہیں آ رہا. تو آئندہ منگل کے دن آپ حضرات محروم رہیں گے جس کے رسول کی سعادت سے. اس کے بعد ایک تقریر تو ضرور ہوگی, اور میری پوری کوشش یہ کہ دو تقاریر میں اور کر لوں رمضان سے پہلے پہلے, تاکہ اس سال کی 30 تقاریر مکمل ہو جائیں جو ذکر رسول ہے, اور اسے جتنا زیادہ ہم سن سکیں اتنا بہتر, خصوصیت کے ساتھ اس لیے کہ آپ مدینے کے حالات بیان ہو رہے ہیں, اور مدینے کے حالات سننا اس لیے بہت اہم کہ یہی مدینے کے حالات جس کی وجہ سے منافقین کے دلوں میں بغض اور سینہ بڑھتا چلا گیا, وہ جو اہل بیت کے اظہار کے خلاف جو کچھ بھی ہم نے سنا اس کا سبب کیا؟ جب میدان کربلا میں حسین نے عمر صاحب سے سوال کیا اور عمر صاحب اس بات کو بتا کہ میرا تیرا جھگڑا کیا ہے جس کی وجہ سے تجھے لشکر لے کے آ رہا ہے، تو ہمارے ساتھ کی زبان سے بھی اختیار نکلا جو ہے فرزند رسول، حسین کو فرزند رسول ہمارے ساتھ بھی کہتا ہے، فرزند رسول مجھے آپ کا مقام اور مرتبہ معلوم اور آپ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، لیکن بغضند ابھی جو آپ کے والد سے ہمیں پوچھ گئے، جو آپ کے باپ سے ہمیں پوچھ گئے، وہ ہم کو اس میدان میں لے کے آ رہا، اور علی کے خلاف منافقین کے سینوں میں جو بغض جمع ہوا وہ زیادہ تر مدینے کے حالات ہیں، مکے میں بھی تو اتنی بڑی مخالفت نہیں ہوئی اگر کہ وہاں تھی، لیکن زیادہ سبب مدینے کے حالات بنے جو مدینے نے علی کو پھیلائے، اور پھر علی کا مدینے اسلام کی ہر جگہ فضل کی حفاظت کرنا چاہے بدر ہو یا احد، جس کا تذکرہ یزید کرتا کہ کہاں ہے میرے بدر و احد کے بزرگ، آ کے دیکھی کہ آج میں نے ان کا انتخاب اور بدلہ لے لیا، یہ سب مدینے کے واقعات ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کیوں نہ کہہ دیا جائے کہ شہر مدینہ کے اندر مولائے کائنات اسلام کے خاطر جو کچھ قربانیاں دی اور اسلام کو بچایا، یہی سبب بنا اس عدالت کا، اس بخش کا کہ کسی شہر مدینہ سے علی کے بیٹے کو اس انداز سے نکلنا پڑا کہ صرف گھر والے ساتھ ہیں، اور شہر مدینہ کا نہ کوئی نوجوان حسین کے ساتھ آ رہا، نہ کوئی بزرگ حسین کے ساتھ آ رہا، حسین کو جاتا دیکھ رہے، اس لیے کہ حسین رات کی تاریکی میں ماض اللہ کو چھپ چھپا کے نہیں گئے، بلکہ حسین روز روشن میں گئے تھے، باقاعدہ محلہ بنی ہاشم میں پڑھا لگا تھا، باقاعدہ سیلانیوں کی سواریاں آئی تھی، باقاعدہ اعلانات ہوئے تھے، اس کے بعد حسین شہر مدینہ سے رخصت ہوئے ہیں، تو جو کچھ علی نے مدینہ کے اندر اسلام کی خدمت کی، منافقین کے دلوں میں جو اس کے خلاف دشمنی پیدا ہوئی وہ سبب بنی، تو وہی اٹھائیس رجب، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ جو وقت ہے، اس وقت میرا مولا حسین مدینے سے نکل کے کچھ ہی دور گیا ہے، شاید مسجد شجرہ کے قریب میرا مولا پہنچا ہو، جس کا نام مدینے کو مدینہ بنا رہا ہے، اس کے نواسے کو مدینے سے نکلنا پڑ رہا ہے، اور یہ معلوم ہے حسین کو، یہ معلوم ہے کہ میں مدینے سے جو جا رہا ہوں تو کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی کہ جو لاہم تھی، جو چھپی ہوئی تھی، تبھی تو یہ روایت ذہن میں آتی ہے کہ جب 28 رجب کو بس قافلہ چلنے والا ہے، بیویاں سواریوں پہ سوار ہو چکی ہیں، نوجوانوں نے گھوڑوں کی پشت کو اختیار کر لیا ہے، سارا قافلہ حرکت کرنے والا ہے، فقط حسین کا انتظار ہو رہا ہے، اور حسین کہاں ہے؟ حسین نانا کی قبر پہ الوداعی سلام کرنے کے بعد اپنی نانی ام سلمہ کو آخری سلام کرنے گئے ہیں، ایک مرتبہ سارا قافلہ تیار، حسین جب پہنچے ام سلمہ کے پاس تو پہلا سوال جو ام سلمہ نے کیا، گھبرا کے حسین کو دیکھا، حسین دیکھا کہ سفر کے لباس میں نظر آ رہا ہے، خیریت تو ہے، کہاں جانا ہے؟ کہا کہ نانی میں عراق کی جانب جا رہا ہوں، تو کتنا سننا تھا ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حسین عراق کا ارادہ نہ کر، حسین پوچھتے ہیں نانی آپ پھر کس لیے؟ کہا اس لیے کہ تیرے نانا اس کے لیے کہتے گئے تھے کہ اے ام سلمہ جب میرا حسین عراق جائے تو اس طرح رخصت کرنا جس طرح مرنے والوں کو رخصت کیا جاتا، بس ایک مرتبہ حسین نے سر جھکا کے کہا نانی آپ کے نانا سے صرف اتنا سنا ہے، کہیے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کہاں جا رہا ہوں، اور بتا دوں کہ کہاں مجھے قیام کرنا ہے، گھبرا کے کا بیٹا حسین ذرا جلدی سے مجھے اس زمین کی زیارت کو کرا، اب یہ حسین نے نانی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو ایک مرتبہ انہیں سلمہ نے دیکھا کہاں شہر مدینہ اور کہاں میرے سامنے سہرا آ گیا ہے، پہچانا نہیں جا رہا کہ یہ کون سا سہرا ہے، مگر ایک میدان ہے جس میں جگہ جگہ کے لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ نگاہ پڑی، گھبرا کے کہا حسین بیٹا یہ کس کا نشا ہے جس کا سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، حسین کہتے ہیں نانی یہ حسن کے لال قاسم کا نشا ہے، ایک مرتبہ انہیں سلمہ کی نگاہ پڑی، کہا حسین ارے یہ کون جوان ہے جو سینے سے برچی کھا کے گھوڑے سے زمین پہ گر رہا، کہا نانی یہ آپ کے حسین کا اثر ہے، ایک مرتبہ
گھبرا کے کہا حسین بیٹا یہ میرے سامنے کون شخص آ گیا جس کے ہاتھ میں ایک ششماہے بچے کا ناشا ہے اور جس کا چہرہ خون سے رنگین ہے؟ کہا نانی یہ آپ کا حسین ہے جو اپنے اصغر کو لیے ہوئے ہیں۔ اور ایک مرتبہ گھبرا کے کہا حسین بیٹا اتنا تو بتا دے یہ کون بیوی میرے سامنے آ گئی جو کبھی سینے پہ جاتی ہے کبھی مدینے کا رخ کرتی ہے کبھی بات جگہ کہتی ہے؟ کہا نانی آپ نے نہیں پہچانا یہ آپ کی زینب ہے جو اپنے بھائی کے جمع ہونے کا منظر دیکھ رہی کبھی نانا کو پکار رہی کبھی خراب کی طرف دیکھ کے آپ کو پکار رہی۔